بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی ہماری گفتگو ہماری رمضان کی دوسری نشست ہے اور عنوان نور و ظلمات کی حقیقت. گزشتہ گفتگو اس بات پر ہوئی تھی کہ ہم دین کے آنے سے پہلے، نبیوں کے بھیجے جانے سے پہلے، خود ایک خدا کی شناخت رکھتے ہیں، جو پہچان ہمیں خدا کی طرف متوجہ کراتی ہے. ہم نے حابیل و قابیل کا قصہ نقل کیا کہ جہاں پر جھگڑا اللہ کے ماننے پر نہیں تھا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنے اور تقوی سے اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے پر تھا. حابیل نے کیا، قابیل نے نہیں کیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اس کی نہیں ہوئی. اس کے بعد کا مرحلہ آیا کہ جب انسانوں کی بستیاں بننے لگیں اور لوگوں میں ملکیت کا تصور، پیسے کا تصور آنے لگا. پیسہ بشکل سکہ نہیں، پیسہ بعنوان مال و دولت آنے لگا، تب جا کر دین کی ضرورت محسوس ہوئی. کیونکہ اب امکان آ چکا تھا جہاں پر لوگ ملکیت کے معاملے میں، حق دینے اور لینے کے معاملے میں الگ الگ طور پر سوچنے لگے تھے. کچھ طاقت کو بنیاد بنا رہے تھے کہ ہمارے پاس طاقت اگر ہے تو مال ہمارا ہو جائے گا، تو یہ تو بالکل جنگل کا قانون بن جاتا. تو اللہ نے وہاں پر نبوت کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کی اور نبوت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اور قرآن اس بات پر واضح دلیل دیتا ہے، کان الناس امتاً واحدہ کہہ کر، لوگ تو ایک ہی امت تھے، اور جب وہ اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کے درمیان نبی بھیجے، انبیاء بھیجے. تو اب ہم کو پتا چلتا ہے کہ ہماری ایک جو توحید ہے وہ فطری ہے، ذاتی ہے. دوسرے یہ کہ ہمارے پاس فطرت کے ساتھ ساتھ اجتماعی حالات کو دیکھنے کے بعد عدالت اور انصاف کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس قانون ہوتا، کوئی راہ دکھانے والا ہوتا، تو ہم بھی اس بنیاد پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے، ایک دوسرے کے درمیان حق اور انصاف کے ذریعے سے رابطہ بنتا، نہ طاقت کی بنیاد پر. تو یہ گزشتہ گفتگو میں کہا گیا احساس ضرورت نبوت ہے. تو ان لوگوں نے کہ جنہوں نے احساس ضرورت نبوت کیا، یعنی نبوت کی اب ہمیں ضرورت ہے، انہوں نے نبیوں کو آسانی سے قبول کر لیا. اور یہ روش تمام تاریخ میں نظر آتی رہی، جو اللہ کو قبول کرتے تھے، ضرورت نبوت کو قبول کرتے تھے، تو جس جگہ پر بھی نبی آتا وہ یا اپنے آپ کو پہنچا دیتے، یا اگر نبی انہی کی بستی کا ہوتا تو اس کا سہارا بن جاتے. یہ طریقہ چلتا رہا. اور اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سیولائزیشن ٹکا رہا. ہدایت اللہ کی طرف سے آئی، قانون اللہ کی طرف سے آئے، اور انسان نے اللہ کی شناخت کے ساتھ ساتھ نبوت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے انبیاء کو قبول کر کر ان کی دی ہوئی شریعت پر چلنے کی کوشش کی. اور اسی ذریعے سے جتنا بھی انسانی سفر خیر کی طرف ہوا ہے وہ اسی زاویے سے ہوا ہے. آج کی گفتگو میں یہاں سے شروع کروں گا کہ کس طریقے سے ہر انسانی اچھائی اللہ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے. ابتدائے قرآن سورہ حمد، ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. یہاں پہ رحمت اور رحمانیت کی گفتگو دو مرتبہ کی گئی ہے، ابتدا میں اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر سے الرحمن الرحیم. تمام کائنات کا سلسلہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. تو وہ ہو گیا بسم اللہ, اللہ کے نام سے رحمت پھیلنے لگی, رحمانیت پھیلنے لگی, خیر پیدا ہوا اور خیر دوام پا گیا, پرمننس آ گئی. اس کے بعد گفتگو ہو رہی الحمدللہ ہے رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جو رب عالمین ہے. اس کا مطلب صاف یہی ہوتا ہے, اگر تمام تعریفیں ہیں تو تمام اچھائیاں اسی سے شروع ہونی چاہیے. کوئی اچھائی کا خیر کا سورس ہی ممکن نہیں ہے کہ جو اللہ کی ذات سے ہٹ کر نکلتا ہو. اب جب تمام خیر اللہ کی ذات میں ہیں, تمام تعریفیں اس لیے اللہ کی ہیں, تو وہ تعریفوں کا اب سلسلہ اگر آگے بڑھنا ہے, اس خیر کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے, تو وہ خیر کا سلسلہ رحمت اور رحمانیت کے ذریعے سے ہی آگے بڑھے گا. تو اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا مرحلہ آتا ہے, یعنی رحمت سے شروع ہوا, خیر پورا اللہ میں رہا, اللہ کا خیر اب پھر رحمت اور رحمانیت کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے. یہ پورا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اب ہم کو پتا چلتا ہے کہ خیر اللہ کے بغیر کیونکہ ہو نہیں سکتا, اور خیر کو سمجھنے کی اب ضرورت ہم کو لاحق ہوتی ہے. کوئی جبری طور پر خیر نہیں سمجھا جاتا. خود توحید کا سمجھنا, خود نبوت کی ضرورت کا سمجھنا, خود نبی کے آنے کے بعد نبی کی طرف سے دیے گئے بینات دلیلوں کو سمجھنا, یہ سب انسانی اختیار کا دائرہ ہے, یہ سب انسانی اختیار کا دائرہ ہے. اس میں کوئی جبر و اکراہ نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے, تمہارا جو ہم نے چلن کا طریقہ بنایا ہے, جس کو ہم دین کہتے ہیں, ہم نے تمہاری چلن کا جو طریقہ بنایا ہے تمہارے لیے, وہ تم کو اختیاراً قبول کرنا ہے. لیکن اگر ہم کو اختیاراً قبول کرنا ہے تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا, یہ ہم کو جان لینا پڑے گا. اختیار میرا اختیار ہے, کروں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا, نہیں کروں تو بھی کچھ فرق نہیں پڑے گا. میرے سامنے پانی رکھا ہے, پیاس خاص لگ نہیں رہی ہے, پی لوں تو فرق نہیں پڑے گا, نہیں پی لوں فرق نہیں پڑے گا. اسی طریقے سے اللہ کے دین کو مانوں یا نہ مانوں, خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہو سکتا نہ مانوں تو بہت سے کام میرے دنیا کے آسان ہو جائیں, لوگ مجھ کو زیادہ اچھا سمجھنے لگیں, گھر والے مجھے بہتر انسان سمجھنے لگیں, اور میں خود اپنے آپ کو بھی بہتر انسان سمجھنے لگوں. کیونکہ حب نفس سے بہتر انسان کے لیے کیا چیز ہوتی ہے, اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے, میں سب سے اچھا ہوں. اب اس کے لیے کوئی دلیل کی تو ضرورت نہیں ہوتی ہے. کبھی آئینہ بول دیتا ہے, کبھی دوست بول دیتے ہیں کہ آپ بڑے اچھے ہیں, اور اگر کوئی بھی نہ بولے تو ہم تو صبح شام اپنے آپ کو اچھا بولتے ہی رہتے ہیں. تو یہ اچھائی اپنی دیکھنے آ جانا اور دنیا میں دوسری اچھائی نظر نہ آنا, یہ انسان کی غفلت کا سبب بنتے ہیں. ہم نے بات شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین سے, تمام تعریفیں جب اللہ کی ہیں اور پھر رحمت کے ذریعے سے اس کا وہ سلسلہ آگے ہم تک پہنچا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم کو سورہ حمد میں ملتی ہے اس کے بعد, وہ ہے مالک یوم الدین کی. دیکھ لو یہ جو اختیار تمہارے کو دیا گیا ہے, یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اس کا صحیح فائدہ اور استفادہ کرو, صحیح فائدہ اس سے لو. کیونکہ یہ اختیار دائمی اختیار نہیں ہے, کچھ مدت کا اختیار ہے. کیونکہ پورا اختیار تو پھر اس کا آ جائے گا, جیسے کہ تمام تعریف اس کی تھی, تمام حمد و ثنا اس کی تھی, تمام خیر اسی سے نکلا تھا, اس کی مرضی کے خیر کو لے کے تم کو آگے بڑھنا تھا. اور قیامت کے دن جس دن کا وہ مالک ہے اور وہاں پر اختیار کوئی نہیں باقی رہے گا, حکم کلن اللہ ہی کا رہے گا. اور بھی کئی آیتیں اس کے لیے, ایسے کے لیے تم کو اللہ کی رحمت کو خیر کو آگے بڑھانا پڑے گا اور اس خیر کے آگے بڑھانے کے لیے تم کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ تم خیر کی جگہ شر کو آگے بڑھا سکتے ہو, اور اس خیر و شر کا سوال تم سے مالک یوم الدین ہونے کے ناطے ہو جائے گا. ابتدائے قرآن انسان کو جکڑا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ کس دائرے میں تیری حرکت ہے وہ سمجھ لینا. تیرا دائرہ کار کیا ہے وہ تجھے بہتر طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے, کیونکہ اگر سمجھ نہیں آیا تو پھر تیرا کام بگڑ جائے گا. اب یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات واضح ہونے لگتی ہے. کیوں؟ جب آپ کو پتا چل گیا کہ مالک یوم الدین ہے, اب خیر کو آپ کو آگے لے جانا ہے, اور اگر آپ خیر آگے نہیں لے جائیں گے تو سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. تفصیل اور آیتوں میں عذاب کی اور ثواب کی, ہم کو جنت اور دوزخ کی کیفیت کے بارے میں قرآن میں کئی کئی آیتوں میں, بیسوں آیتوں میں مل جاتی ہے. نیچرل جو ایسپیکٹ ہوتا ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, انسانی ذہن پر اللہ کی رحمت سے شروع کرتے ہوئے, اللہ کی حمد کو سمجھتے ہوئے, تمام خیر کو اللہ میں جانتے ہوئے, پھر اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے ذریعے سے اس خیر کو آگے بڑھانے کا سلسلہ اس کا سمجھتے ہوئے, اور اس کے بعد اس کے مالک کی یوم الدین قیامت کے دن کا بادشاہ مالک ہونے کو ہم سمجھتے ہوئے, یہ جب کیفیت انسانی ذہن پر طاری ہو جاتی ہے تو ایک ہی آواز نکلنی چاہیے, وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیونکہ اللہ کا جان لینا, اللہ کے راستے پر انسان کو لائے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. میں گزشتہ گفتگو میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ہم گرچہ ماں باپ کو پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کا یقین رکھنا ماں باپ سے یا ماں باپ کو یہ دلیل نہیں بنتی کہ ہم ان کا لحاظ بھی رکھیں گے, ان کی بات بھی سنیں گے, ان سے اچھا برتاؤ کریں گے. یہ کوئی دلیل فقط پیدا ہونا نہیں لاتی, آپ کو کچھ آگے کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, ان کے احسانات کو, ان کی کوششوں کو, ان کے رات کے جاگنے کو, اپنے آپ پر آپ کو ترجیح دینے کو, یہ سب حساب کتاب جو آپ کر لیتے ہیں وہ ضروری ہو جاتا ہے. ویسے ہی انسان خدا کی شناخت کر لیا, شناخت کافی نہیں ہوتی. عبادت وہ چیز کا نام ہے جو انسان کی شناخت کو اطاعت کے رنگ میں ڈھال دیتی ہے, توجہ کم ہوتا ہے, شناخت کو عبادت ڈال دیتی ہے اطاعت کے رنگ میں. اگر ہم عبادت کرنے لگیں گے تو پھر عبادت کے ذریعے سے تقویٰ ہم کو حاصل ہوگا, اور جب ہم کو تقویٰ حاصل ہوگا تو ہم اللہ کی پرواہ کرنے لگیں گے. اللہ کا تقویٰ یعنی اللہ کی پرواہ, تو اللہ کی جب ہم پرواہ کرنے لگیں گے تو اسی کے مطابق ہمارا عمل ہوگا. تو عبادتوں کا ہونا دین میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. عبادتیں نہ ہوں تو دین کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی, اور عبادتیں اگر تقویٰ نہ لے آئیں تو عبادتیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں. ہم نے اشارہ ابتدا میں بھی کیا تھا لعلکم تتقون کی آیتیں خصوصاً رمضان کے لیے اور تمام دوسری عبادتوں کے لیے, شاید کہ تم تقویٰ اختیار کر لو. یہ رمضان, یہ تمام عبادتیں, یہ فقط اور فقط وہ کیفیت لحاظ خدا کرنے کے لیے ضروری ہیں. اللہ کی مجد و عظمت کا ہمیں احساس ہونے لگے, اللہ کس طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, کس رحمت کے ساتھ ہمارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے, اس کا ہم کو شدت سے احساس ہونے لگے. عبادت انسان کو اس رنگ میں رنگ دیتی ہے. ہمارے سجدے, ہمارا ذکر, ہمارا رکوع کرنا, یہ سب کے سب ہماری روح کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ روح اللہ کے لیے ہو جائے, اپنا احساس خود سے نہ کرے, یعنی خود مختاری کو ختم کر دے. انسان کی روح جب خود مختاری کو ختم کر دیتی ہے اور اس کو صاف صاف نظر آتا ہے کہ اسے خلقی بھی بندگی کے لیے کیا ہے, وہاں سے حقیقی سفر انسان کا نور اور رحمت میں شروع ہوتا ہے. کہ جہاں پر انسان کو یہ بات صاف طور پر سمجھ آ گئی کہ میری روح تو بندگی کی روح ہے, میری روح کوئی اور چیز کی روح ہی نہیں ہے, اسی آیت کے مطابق, اسی آیت کے مطابق ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, نہیں خلق کیا میں نے جن و انس کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے. روح پیور عبادت کے لیے بنی ہے, اور عبادت بغیر جانے ہوئے نہیں ہوتی ہے, علم ہونا پڑتا ہے. علم ہونے کے بعد عبادت, جو ہم فارمل عبادت کہیں گے, جو نماز روزہ ہے, اور اس کے بعد عمومی عبادت جو پوری زندگی کو چلاتی ہے, عمومی ہو جاتی ہے. یہ خصوصی ہوئی, نماز کی عادت کی ہم نے, روزوں کی عادت کی ہم نے, اب وہ عبادت عموم کی حد تک پھیل جائے گی, دوسری شکلیں اختیار کرے گی, زکات کی شکل اختیار کرے گی, خمس کی شکل اختیار کرے گی, جہاد کی شکل اختیار کرے گی, حج کی شکل اختیار کرے گی, امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کرے گی, تب اللہ تبرہ کی کرے گی. یہ پوری اور کئی چیزیں جو انسان کے دائرے اخلاق میں بھی آ جاتی ہیں. تو تمام عبادتیں جو خاص طور پر عبادتیں بنائی گئی ہیں یا عمومی عبادتیں, لوگوں سے اچھی بات کرنا, لوگوں کے لیے اچھا چاہنا, غیبت کا نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا, جتنی اخلاقی خوبیاں ہیں ان کو اپنے آپ میں قوی کر لینا, اور جو جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو اپنے آپ سے دور کر دینا, یہ سب کا دار و مدار انہی عبادتوں پر ٹکا ہوا ہے. خلاصتاً میں نے عرض کر دیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی بات یہیں پر سے شروع ہوئی ہے کہ روح طاقتور ہو جاتی ہے تو منکر منکر نظر آتا ہے, فحشاء فحشاء نظر آتا ہے, انڈیسنسی انڈیسنسی نظر آتی ہے, گناہ گناہ نظر آتا ہے, کوئی ایسی حرکت کے جو ناشائستہ ہو, انڈیسنٹ ہو, انسان کا دل اسے کرنے سے گریز کرتا ہے, اپنے آپ کو اس سے بلند محسوس کرتا ہے. روح کہتی ہے تو آگ لگانا ہے اپنے آپ کو, تو جس طریقے سے ہم اپنے بدن کو آگ نہیں لگاتے, روح بھی اپنے آپ کو آگ لگا لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی, اس لیے کہ روح کو پتا چل گیا ہے کہ کس چیز سے جلتی ہے اور کس چیز سے اس کی طاقت بڑھتی ہے. نیکیوں سے طاقت بڑھے گی, برائیوں سے طاقت گھٹے گی, عام عبادتوں سے طاقت بڑھے گی, خاص عبادتوں سے یقیناً طاقت بڑھے گی, اللہ کی ذکر کرنے یقیناً طاقت بڑھے گی, غصے کو پی لینے سے یقیناً طاقت بڑھے گی, دوسروں پر اپنے پر ترجیح دینے پر یقیناً طاقت بڑھے گی. تو انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ مجھے تو بنایا ہی اسی لیے گیا ہے, رہا مجھے کھانا ہے, رہا مجھے زندگی گزارنا ہے, رہا مجھے اور ذمہ داریاں پوری کرنا ہے, یہ سب فرعی ہو جاتی ہیں اس مین کاز کے لیے جو روح کی عبادت کا کاز ہے. مین کاز وہ ہو جاتا ہے, سب سے بڑا پرابلم جو آج ہمارے پاس ہے, توجہ کم ہوتا جو, وہ یہ ہے کہ دین دنیا کے اپنے طریقے پر چلانے کے بعد جو کچھ وقت بچ جاتا ہے اس میں دین کو جگہ مل جاتی ہے. دین تقریباً فل ان دا بلینکس کا کام کرتا ہے. پورا سینٹنس آپ دنیا کا بنا لو, کچھ جگہ پہ بلینکس چھٹ جاتے ہیں, وہ دین آ کر وہاں پر آپ کو فل کرنا ہے. تو دین کا خود کا کوئی سٹرکچر باقی نہیں رہتا. اب نتیجہ کیا ہو گیا, آج کے زمانے میں جب دین کی مقابل میں طاقتیں سوشل سٹرکچر کی بات کر رہی ہیں، اجتماعی ڈھانچے کی بات کر رہی ہیں، دین کا تو کوئی اجتماعی ڈھانچہ ہی نہیں رہا۔ اب جب دین کا اجتماعی ڈھانچہ نہیں رہا تو کمپٹیشن کس کا رہا؟ ہم دین کو ماننے والے دنیا کو پورا لینا بھی نہیں چاہتے، نہ پورا چھوڑنا چاہتے۔ اچھا، اب ہمارے پاس کوئی دین کا سٹرکچر نہیں ہے جس سے ہم دنیا کے ساتھ ڈیل کریں، تو سٹرکچر کس کا بنتا ہے؟ بے دین لوگوں کا۔ وہ اپنا سٹرکچر سوسائٹی میں ڈال دیتے ہیں، اسی کے تابع ہم کو ہونا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا کوئی سٹرکچر نہیں ہے۔ اب جب ہم ان کے تابع ہو جائیں گے تو ہمارا ریلیجن جو ہے ایک بہت ہی محدود دائرے میں کار فرما ہوگا، جس کو کہتے ہیں یہ پرسنل چوائس ہے ریلیجن، اس کا کوئی سوشل ریمیفیکیشن، سوشل امپیکٹ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سٹرکچر ریلیجس نہیں ہے، ریلیجن کو سٹرکچر کی طور پر نہیں دیکھا گیا ہے، ایک بنیادی ڈھانچے کے طور پر نہیں دیکھا گیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم دین کو اپنی نظر سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ دین کو خود اس کی نظر کہتا ہے، دین میری فکری ایجاد نہیں ہے کہ جو میں اپنے طور پر چلا لوں، دین اللہ کی عطا ہے، وہ شکل رحمت اور اعلیٰ ترین رحمت، اور اسی عنوان سے رسول کو رحمت للعالمین کہا گیا کیونکہ انہوں نے کامل دین دیا، مکمل دین دیا۔ آیت بالکل واضح، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کیا، وہ اتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو میں نے تمہارے پر تمام کیا، یعنی ایز اے سٹرکچر یہ تمہارے پاس اب آ چکا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو بعنوان دین۔ اب کیا رہ گیا؟ اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے بعنوان دین پسند کیا، یہ میری یا آپ کی چوائس کا نام نہیں ہے۔ اینگل پورا اس کا رہے تو دین کا معنی سمجھ میں آئے گا، اینگل ہمارا رہے گا تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن کی آیتیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو دین پر چلنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے جو رب العالمین ہے۔ یعنی ان کی چاہت بھی اللہ کی چاہت کے مغایر نہیں ہوتی، مخالف نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے ہی پاسبل ہے کہ وہ دین پر چل سکے، جس کی چوائس خود کی ہو، میرا دین میں بناؤں گا، یا کچھ ادھر سے ادھر سے سن کر بغیر دلیلوں کے اس کو دین سمجھ لوں گا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو ناقص دین ملتا ہے، اور ناقص دین انسان میں وہ کیفیت ایجاد نہیں کرتا کہ جو صحیح دین کرتا ہے۔ ایک چیز بالکل واضح طور پر سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فزیکل ورلڈ میں کچھ غلطیاں کر سکتے ہیں، میٹافزیکل ورلڈ میں غلطیاں کر کر آپ سٹرکچر نہیں بنا سکتے، کیونکہ میٹافزیکل دنیا میں، روح کی دنیا میں کانٹرڈکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے، پیور ریزن میں جس کو ہم حکمت نظری کہیں گے، جہاں کے اوپر روح کو کیا کرنا چاہیے طے کیا جاتا ہے، کر پائے گی نہیں کر پائے گی وہ حکمت عملی کا نتیجہ ہے، پریکٹیکل ریزن کا نتیجہ ہے۔ کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں جس میں وہ چیز آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن انڈرسٹینڈنگ میں ہی اگر گڑبڑی ہو جائے تو حکمت عملی کا مرحلہ ہی پیش نہیں آئے گا، حکمت نظری میں ہم اپنے سٹرکچر کو ڈسٹارٹ کر لیں گے، خراب کر لیں گے، اور جب وہ ڈسٹارٹ اور خراب ہو جائے گا تو ایگزیکیوٹ کرنے میں تو اور بھی بڑا ایرر آ جائے گا، پہلے سے خراب اس پر سے اور خراب۔ तो प्योर थिंकिंग को पहले अपनी डेवलप कर लें कि अल्लाह कह क्या रहा है, अल्लाह किस तरीके से दीन को पकड़ रखा है। और हत्ता रसूल को इख्तियार नहीं देता कि कोई चीज अगर तुम अपनी तरफ से बोल देते, कुरान की आयत है, तो हम तुम्हारा क्या हाल करते। आइम्मा कहते हैं कि अगर हम अपनी तरफ से कोई चीज को दीन कह देते सिवाय अल्लाह और रसूल के, हम कोई और चीज को दीन नहीं कहते, अगर कह देते तो अल्लाह के हक में कुफर हो जाता। ये इमाम का, छठे इमाम का कौल है। क्यों बोलते हैं ऐसी बात? वो इसलिए बोलते हैं कि वो जानते हैं, वो जानते हैं कि अगर ये प्योरिटी नहीं बाकी रहेगी तो एग्जीक्यूशन में आके वो प्योरिटी और भी खराब हो जाएगी। तो हम आज के दौर में जब दीन की बात करते हैं, दीन के बारे में जानते हैं, तो ये समझ कर जाने कि हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन जो है सबसे बड़ी चीज है। आज अहले सुन्नत में जो मुश्किल आई है पेश, आयत कुरानी है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, मारूफ आयत। क्या हो गया इसका नतीजा? उसका नतीजा यह हुआ कि तुम अल्लाह को इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो उलिल अम्र है, ये बिल्कुल क्लियर ट्रांसलेशन, तुम में से जो उलिल अम्र हैं, हुक्म पर बैठे हैं, हाकिम हैं, उनकी बात सुन लो। अगर हम दूसरी कुरान की आयतों से ये चीज न समझें कि अल्लाह जालिम की इताअत कभी नहीं करवाएगा, क्योंकि कह चुका है सूरह बकरा में इमामत के बारे में, इब्राहिम को देने के बाद ला यनालो हदीस जालिमीन, मेरा पोस्ट तो जालिमीन को मिलता ही नहीं। अच्छा, अल्लाह की विलायत है, अल्लाह की हुकूमत है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की बात हो रही है, तो जो अल्लाह की इताअत है उसमें कोई शक ही नहीं है, उसमें कोई ऐब नहीं आएगा, कोई जुल्म की गुंजाइश ही नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता, कुरान में भी कहा है, अखली तौर पर भी वाजे है। हम आप जुल्म करने के लिए आमादा होते हैं क्योंकि हमको कोई बेनिफिट मिलता है, अल्लाह को क्या बेनिफिट मिलेगा? और अगर बगैर बेनिफिट के वो जुल्म कर रहा है तो माज़ अल्लाह, सौ माज़ अल्लाह, वो तो हमारे लेवल का भी नहीं रहेगा। हम गरज के लिए करते हैं, वो बगैर गरज रखे जुल्म करता है, बात हुई कोई? ये नहीं होगा ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रसूल के ताल्लुक से गारंटी है कि अल्लाह खुद पहले कह रहा है इताअत करो, रसूल को स्पेसिफिकली कह रहा है, तो मतलब अल्लाह के जो खुद प्योर है, रसूल के बारे में, रसूल की प्योरिटी को कुरान में कई आयतों के जरिए से साबित करने के बाद अतीउर रसूल कहा है, वह उलिल अम्रे मिनकुम को भी तो किसी किस्म का हिसार बांधना चाहिए, कोई लिमिट लगानी चाहिए। अल्लाह की और रसूल की तो क्लियर बात हो गई, ये लिमिट नहीं लगा सके। नतीजा क्या हुआ? जालिमीन को कबूल करने लगे, और जो जितना बड़ा जालिम रहा उसकी इताअत और बेहतर होने लगी। अल्लाह की इताअत जुल्म की बुनियाद पर नहीं हुई, उसकी बुलंदी के बुनियाद पर हुई। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला अम्मा यसिफून, वो पाक है, मुनज्जा है, इमैक्यूलेट है, और उसने फिर रसूल को भेजा सिराजन मुनीरा बनाकर, रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर, तो ये भी बात वाजे हो गई कि जिसका रसूल, और फिर रसूल जो है इन्नका अला खुलुकिल अजीम, आला अखलाक के मेयार पर, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, और रसूल बात ही नहीं करता मगर यह कि उस पर वही की जाए, तो ये सब चीजों का जो मिलना हुआ इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा। वह उलिल अम्र मिनकुम पर भी वही होना चाहिए था, नहीं होने के नतीजे में यह हो गया, हर उस हाकिम की बात सुनो जो तुम्हारे दरमियान रहे और कुफर का ऐलान ना करे, यानी इस्लाम से पलट ना जाए, चाहे कितना बड़ा जालिम क्यों ना। यही दलील है कि जिसकी बुनियाद पर मुआविया को और यजीद को कबूल किया जाता है, उनके पास हुकूमत आ गई थी और उन्होंने इनकार दीन जाहिरी तौर पर नहीं किया था, यानी मुसलमान बात, उनकी पूरी ताकत इस्लाम के खलीफा के तौर पे थी, उनका इनकार करना इंपॉसिबल था, पागल हो जाते तो करते थे, इतने भी पागल नहीं थे कि जिनको दुनिया तो एंजॉय करनी थी, तो इस्लाम के नाम पर अगर दुनिया एंजॉय की जा सकती थी तो क्यों ना करो, और वही हुआ। آگے کے بعد کے آنے والے خلفاء نے بھی یہی کیا, بعد کے آج تک کے حکام بھی یہی کر رہے ہیں. کوئی اعلان کرے گا, کوئی مسلمان حاکم مسلمانوں پر حکومت کر رہا ہے کہ نہیں اب میں اسلام سے دور ہو گیا؟ کوئی نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. جو اسلام سے فائدہ اٹھا رہا ہو وہ نہیں کرے گا, اور یہ لوگ تو اسلام سے فائدہ اٹھا رہے تھے. تو یہ ہمارا کہنا کہ دین میں ہم اگر تھیوری کو صحیح نہیں کریں گے, عملی دنیا میں ہم بروں کے مطیع ہو جائیں گے اور اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیں گے. یعنی ایک طرف اللہ کی اطاعت اور ایک طرف ظالم کی اطاعت, دونوں دین کی نظر میں برابر ہو جائیں گے. اب بتائیے کہ سوسائٹی کیسے آگے بڑھے جب ظالم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت برابر اسی آیت کے ذریعے سے ثابت ہو رہی ہے, مگر یہ کہ وہ کفر کر دے اختیار اور اسلام سے اعلانن باہر چلا جائے, جو آج تک نہیں ہوا کبھی, جو آج تک نہیں ہوا. جس نے بھی حکومت اسلام کے نام پہ کی اپنے اسلام کو اور ظاہر کیا, انکار کرنا تو دور کی بات. کہیں پر اگر یزید نے شعر میں کہہ دیا ہو تو وہ ظاہری اعلان نہیں تھا, ظاہری اعلان اس کے جتنے آپ خطوط دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہوتے ہیں. جو خط مدینے آیا تھا وہ بھی ویسے ہی تھا, اللہ ہی کے نام سے شروع ہوتا تھا. وہ نشے کے جوش میں شعر شاعری اس قسم کی ہو جاتی تھی, لعبت ہاشم والی کہ کھیل کیا ہے بنی ہاشم نے, ورنہ نہ کوئی وحی آئی نہ کچھ ہوا. یہ شعر ہے اس کا, لیکن اعلان نہیں کیا گیا تھا, مستی میں کہا گیا تھا, اور شاید اس کا وہ عقیدہ بھی ہو, لیکن نام اللہ کا لیا جاتا تھا جہاں جہاں پر پبلک کام کیا جاتا تھا. تو اب ہمارے لیے پیورٹی آف ریلیجن کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں. اگر وہ پیور ریلیجن ہم سمجھ لیں اور اس کو پیور رکھ کر ایک ایک قدم دھیرے سے اٹھائیں تاکہ عملی دائرے میں, حکمت عملی میں ہم غلطی نہ کریں, حکمت عملی میں ہمارے پاس وہ اخلاقی گراوٹیں نہ آ جائیں جو دنیا طلبی سے آتی ہیں, تو دنیا کے کام بھی ہم روح سے کریں. توجہ کا محتاج, دنیا کے کام بھی ہم روح سے کریں, جو عبادت کا عام مفہوم ہے. دنیا کے کام بھی روح سے کریں, روٹی کے کمانے کا بھی ذریعہ جو بنائیں وہ روحی مفاد کے لیے بنائیں. اجتماع میں اٹھے بیٹھے لوگوں سے بات چیت کریں, ہنسی مذاق بھی کریں, تو دیکھیں کہ اس کا کوئی روحی فائدہ ہونے لگے. ایسا نہیں کہ جہیں پر جائے لگ گئے کہیں نہ کہیں کام مل رہا ہے, پیٹ بھر جا رہا ہے, اپنی جگہ ہم خوش, اور کچھ ٹائم نکال کر روح کو ہم پاک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ کام سٹرکچر بنانے کے لیے پاسبل نہیں ہے, عملی سٹرکچر بنانے کے لیے. کیونکہ اگر ہم تمام چیزیں حاصل کر رہے ہیں ایکسٹرنل سسٹم سے اور ہمارا انٹرنل سسٹم سے رابطہ 10% کا ہے, تو ہمارا سٹرکچر جو ہے 10% ہی بنے گا. ان کے سسٹم کو تقویت بخشنے ہم 90% کام کر رہے ہیں, اپنے سسٹم کو 10% دے رہے ہیں, تو سبھی لوگ کیونکہ 10% دے رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک 10% والا ہی سسٹم ہوگا. ایک گاڑی ہوگی جس کے چار پہیے نہیں ہوں گے, ایک پہیہ ہوگا, بریک ہوگا تو ایکسلیٹر نہیں ہوگا, انجن میں کاربوریٹر ہوگا تو اگنیشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. اب ایسی گاڑی کو کون گاڑی کہے گا؟ پہلے یہ بولیے, ہمارا ریلیجن آج یہ کنڈیشن میں ہے, آج یہ کنڈیشن میں میں خالی اس کو ایک گاڑی کی شکل دیا ہوں, اس کے پہیے پورے نہیں ہیں, اس کا بریک ایکسلیریٹر صحیح نہیں ہے, اس کے انجن میں ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں. اب ایسی کنڈیشن میں ہم دین کو لے کے آگے بڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے کہ یہ دین تو دنیا میں چلنے والا ہی نہیں ہے, چلنے والا اس لیے نہیں ہے کہ چلانے والے نہیں ہیں, چلانے والے اس لیے نہیں ہے کہ سمجھنے والے نہیں ہیں. سمجھنے والے اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کی نظر سے چیزوں کو دیکھ نہیں رہے. دین پورے کا پورا دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھنے کا نام ہے. پورے کا پورا دنیا کو اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ کی بات سمجھ میں آئے گی. میں اپنی نظر سے دنیا کو دیکھوں گا اور اللہ کی بات مجھے سمجھ میں آئے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. میری نظر میری خواہشات کو ابھارے گی. اللہ کی نظر اللہ کی مرضی جو میرے لیے ہے وہ چیزوں کو ابھارے گی. بھائی بنایا تو ہم کو اللہ ہی نے ہے نا. اگر اللہ کی نظر سے دیکھیں گے تو اللہ نے جس مقصد سے مجھے بنایا وہ چیزیں ابھر کے آئیں گی اور وہ عبادت. اور اگر میری نظر سے دیکھوں گا تو دین اگر رہ بھی جاتا ہے تو اللہ کو ایک طریقے سے راضی رکھ لینا دنیا میں اس کے لیے ہو جائے گا. جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے پروپیشیٹنگ اللہ, جو ہم شرک کے مذہبوں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بتوں کو یا بتوں کی پوجا کی جاتی ہے تاکہ ان کو اپنے سے راضی رکھا جائے, تاکہ بت ہمارے لیے کام کریں ہمارے مقابلے میں کام نہ کریں. یہ تصور ہو جاتا ہے. مقصد پورا دنیاوی, دنیا میں ہم کو اللہ کی ضرورت ہے تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے, اور دنیا اگر اچھی ہو جائے تو اللہ کا ہم اتنا شکر کریں گے کہ جس کی حد نہیں. یہ دین ہوا, یہ دین ہوا. اور اگر یہی دین ہے تو مادہ پرستی اور اس میں یہی فرق ہے کہ آپ مادہ پرستی کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا نام لے کر کیجئے. مادہ پرستی کیجئے اللہ کا نام لے کے کیجئے. بغیر اللہ کا نام لے کے کریں گے تو کفر ہو جائے گا. تو اللہ ہماری روح کی طاقت بننے کی جگہ ہماری بدنی لذتوں کے حصول کا واسطہ بن جائے گا. جب اللہ واسطہ بن جائے گا تو رسول بھی بن جائیں گے, جب رسول بن جائیں گے تو آل رسول بھی بن جائیں گے. ہوگا کیا؟ دنیا پرستی ہم کریں گے, رہ نام اللہ کا, اس کے رسول کا اور اس کی آل کا. یہ سسٹم چل رہا ہے اور دین پورا اسی طریقے پر انٹرپریٹ ہو رہا ہے. حکمت نظری گئی, پیور ریزن گیا, ہماری روح کیا چاہتی ہے ہم کو نہیں معلوم, اس لیے کہ اللہ کے نظر سے روح کو نہیں دیکھ رہے نہ دنیا کو دیکھ رہے. اہل بیت کی بات ہم کو اجنبی نظر آنے لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ ان کے دور کی بات ہے, اور پھر انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تب جا کر پھر مسئلہ واپس آ جائے گا اپنی صحیح جگہ پر. تو ہمارا رول ہو گیا زیرو دنیا کی حرکت میں. ہم نے خود زیرو کر لیا, ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے. ہماری روح جو اللہ کہتا ہے عبادت کے لیے بنایا ہوں, وہ یہ نمازیں بے روح, بے روح نمازوں کے لیے, بے روح روزوں کے لیے, بے روح حج کے لیے, ان کے لیے بن گئی. جس پر امام کہتے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام, قلت الحجیج و کثرت العجیج, آواز پکارا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں حج کرنے والے کم ہیں. یہی چیزیں ہم کو آگاہ کرانتی ہیں کہ ہم اپنے دین کو خصوصاً ان ایام کو مد نظر رکھتے ہوئے سیریس لیں. اگر ہم یہ سیریس نہیں لیں گے ریلیجن کو اور پوری اس کی تھیوری پر کام نہیں کریں گے تاکہ تھیوریٹیکلی اس میں کوئی باطل نہ آنے پائے, دین حنیف ہے. اقم وجہک للدین حنیفا, حنیف یعنی پیور. اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. پیورٹی بنیاد بنتی ہے ریلیجن کی. ریلیجن میں پیورٹی ختم ہوئی تو ختم ہو گیا. اتنا زیادہ دین نے پیورٹی پر کام کیا ہے, قرآن نے, حدیث نے, کہ امپیورٹی اگر اللہ کے کام میں آ جائے تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ پیورٹی باقی رہے. چکف از قاب برخیزت کجا ماند مسلمانی, مشہور فارسی کا شعر ہے. اگر کفر کعبے سے نکلے گا تو مسلمانی باقی کہاں رہے گی؟ مسلمانی باقی کہاں رہے گی اللہ کے اسکرپچر میں اگر پیورٹی ہم نہیں نکال سکے. اور کوئی امپیور انٹرپریٹیشن کو رد نہیں کر سکے. جس طریقے کے میں نے ابھی مثال دی ایسے سو مقامات ہیں کہ جہاں پر امپیورٹی کو داخل کر دیا گیا ہے اپنی خواہش کی بنیاد پر, نہ کہ اللہ کی خواہش کی بنیاد پر. جبکہ ما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ ہے, نہیں چاہتے ہو تم لوگ مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے, تب جا کے دین آگے بڑھتا ہے. یہ رسول اور رسول کی بات کی اہمیت رکھنے والوں کے لیے کہا جا رہا ہے قرآن میں, تم لوگ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا ہے, اس لیے تو تعریف ہے, اس لیے تو تعریف ہے, اس لیے تو دین جو ہے حنیف ہے, اس لیے تطہیر والی آیت آتی ہے انما یرید اللہ. کیوں کہہ رہا ہے اہل بیت کو کہ تمہیں ہم نے پاک کیا کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ انہی کے ذریعے سے ہدایت کو عام کرنا تھا, اور اگر ان سے پیورٹی نہ نکلتی ہوتی تو وہاں سے امپیورٹی نکلتی, تو رسول تک تو پیورٹی رہ جاتی, رسول کے بعد پیورٹی نہیں رہتی, تو اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا. اور یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اللہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. واللہ بالغ امری, اللہ اپنے مقصد, قرآن کیا ہے, اللہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. اور کیسے پاتا ہے, ہدایت کے مقصد کو کیسے پایا, انبیاء کو بھیج کر, بینات کے ذریعے سے, کتاب کے ذریعے سے, میزان کے ذریعے سے, عملی دنیا میں امامت کے ذریعے سے, امامت کی آیتیں موجود ہیں, خود امامت کی آیتوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے, وہ والی آیت جو میں نے ذکر کی 124 بقرہ کی, اس میں واضح ہے ظالمین کو نہیں ملے گا, پھر وہ دوسری والی آیت ہم نے ان کو ائمہ قرار دیا, وجعلناہم ائمہ یہدونا بامرنا, ہم نے انہیں امام قرار دیا جگہ جو حکم کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر, جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کی بنیاد پر, جبکہ وہ صبر کی اور ہماری نشانیوں پہ رقین کیا, یعنی انہوں نے اپنی امپیورٹیز کو پورا ختم کر دیا. اگر ان کے یہاں یقین نہ ہوتا اللہ کی آیتوں پر, نشانیوں پر, تو امپیورٹی آ جاتی. جیسے یقین کم ہوا امپیورٹی آ جائے گی, جتنا یقین کم رہے گا, 2% تو 2% امپیورٹی, 5% تو 5% امپیورٹی, 10% تو 10% امپیورٹی. تو کیا ہو گیا, لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, جبکہ انہوں نے صبر کیا اور یقین کیا ہماری نشانیوں پر, تو 100% ان کے لیے اللہ موجود. روح متصل بے خدا, روح متصل بے خدا, ورنہ اللہ اپنے سے نسبت نہیں دیتا کہ ہم نے ان کو قرار دے دیا ائمہ یہدونا بامرنا, جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر. اللہ اپنے آپ سے کوئی نجس چیز کی نسبت نہیں دیتا, اس لیے وہ تطہیر کی آیت بھی یطہرکم تطہیرا کے ساتھ ہے, جو اہل بیت کے لیے. یہ سمجھ لیں کہ کیا امپورٹنس ہے اللہ کی, رسول کی, اور اہل بیت کی اس راستے میں, تخوے کے راستے میں, عبادتوں کے راستے میں. ان سے سیکھنا ہے, اللہ نے رسول کو سکھایا, رسول نے اہل بیت کو سکھایا, اور انہوں نے وہی پیور لیسن ماننے والوں کو سکھایا, جبکہ اکثر لوگ اس پیوریٹی کے قائل بھی نہیں ہوئے اور اس پیوریٹی کے ساتھ جڑے بھی نہیں. جو قرآن میں ہم کہتے ہیں کونوا صادقین, کیا ہے یہ پوری آیتیں پلٹ پلٹ کر جاتی ہیں پیوریٹی کی طرف. صادقین انہی کو کہا جا سکتا ہے کہ جو جھوٹ سے ہمیشہ بچیں. کون ہے جو میجورٹی جھوٹ بولے, جو میجورٹی جھوٹ بولے گا اس کی کوئی بات مانے گا ہی نہیں. آدمی کو جس کو جھوٹا کہا جاتا ہے, 100 باتوں میں سے 1-2 باتیں جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے. اس لیے نہیں کہا جاتا کہ 100 باتوں میں سے 98 جھوٹ بولتا ہے, نہیں, 2 باتیں جھوٹ بولتا ہے تو اس پر اطمینان ختم ہو جاتا ہے, ورنہ صبح سے شام تک جھوٹ ہی بول رہا ہے اگر کوئی آدمی, تو اس کی بات کون مانے گا. جھوٹ کو کم مقدار میں ملایا جانا چاہیے تاکہ قبول کی جائے, جس طریقے سے پرانے زمانے میں چاول میں کنکر ملائے جاتے تھے, یا بڑے دانے میں چھوٹا دانہ ملایا جاتا تھا. اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے نیم دانہ ملا دیا گیا ہے, آدھا جو بروکن رائس ہوتی ہے وہ 80% ہے, اور چاول دکھ رہے ہیں جو پورا ایک دانہ ہے وہ 20% ہے, کون خریدے گا اس کو؟ तो मिलावट हमेशा ऐसी होती है जो हक में छिप जाए, चाहे वो दीन में हो, ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, तुम हक को बातिल का लिबास मत पहना दो, उसके साथ न मिला दो, थोड़ा ही मिलना काफी हो जाता है, ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं होती। तो हमें ये प्योरिटी का लेसन सीखना है, और इससे बेहतर क्या मौका होगा जो रमजान का है। हम अंदर प्योर हो जाएंगे तो प्योर लोगों को कबूल करने लगेंगे, प्योर कलाम को कबूल करने लगेंगे, कलाम के प्योर इंटरप्रिटेशन को कबूल करने लगेंगे, कुरान के उसी इंटरप्रिटेशन को कबूल करेंगे जिसमें 100% प्योरिटी हो, उस इंटरप्रिटेशन को नहीं कबूल करेंगे जिसमें 99% प्योरिटी हो, 99% प्योरिटी हो। कम से कम हमारी हिकमत नजरी प्योर रीजन का दायरा परफेक्ट हो जाए, ताकि हर चीज को फिर रुजू किया जाए, उसके बाद अगर अमली तौर पर हमको कॉम्प्रोमाइज करना है तो बहुत ही सेलेक्टिवली जरूरत के हिसाब से हम कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे। और हर दौर में यह हुआ है, अमली दुनिया में हक का साथ देते हुए जरूरत के मुताबिक कुछ चीजों को औलवियत देनी पड़ती है कुछ चीजों पर, इसको अहम और मुहिम का कायदा कहते हैं। जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अहम है, उसको मुहिम पर आपको तरजीह देना पड़ता है। कई मिसालें हैं जहां के ऊपर वो चीज जो जाहिरी तौर पर हराम भी है उसको भी इस्तेरारी तौर पर कबूल किया जाता है। जैसे वो मशहूर मिसाल देते हैं, भूखे को मुर्दार मुर्गी खाने की इजाजत, जान चली जा रही है तो कोई अल्लाह उसको सजा नहीं देगा ये बोलकर कि तूने हलाल मुर्गी क्यों नहीं खाई। वो कहा कि मेरे पास हलाल होती तो वही खाता था, हराम खाना इसलिए पड़ा। तो ये हुक्म सानवी बोलते हैं। तो कई जगहों पर हुक्म सानवी आता है, लेकिन आपका मकसद ये होता है कि जितना जल्दी हो सके ये हुक्म सानवी से हुक्म अव्वली तक हरकत करें। उसी तरीके से जैसा कुरान की आयत है, जंग के मैदान से पीछे नहीं जा सकते हो, तो अजाब है, लेकिन अगर तुम किसी मकसद के लिए जा रहे हो, अगर किसी मकसद के लिए जा रहे हो तो वो अलाउड है। मकसद ये है कि आप या कोई चीज लेकर आए या कुछ बड़े ग्रुप से मिल जाए ताकि जो है आपको एक नए तरीके से प्लान किया जा सके। ये चीजें जहां पर एक अकलाना अकली दलील हो जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उस काम को करने के लिए, तब तक इजाजत नहीं है। तो पहले काम हमारा ये होगा आज के हमारे दौर में थियोरी को मजबूत कर लें, और जहां जहां पर वो थियोरी को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको अपनी जान के साथ, अपनी पूरी तवानाई के साथ, अपनी प्योरिटी ऑफ रूह के साथ, जिसकी गारंटी अल्लाह देता है अगर इंसान अल्लाह का हो जाता है, उस आयत के ज़ैल में जो मैं बार बार पढ़ते रहता हूं, अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलन, ये प्योरिटी के रास्ते हैं। वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारे रास्तों में, हम उनको अपने रास्ते दिखा देते हैं, ये पूरे रास्ते अल्लाह के प्योरिटी के हैं, इसलिए कि उसके पास फिर इम्प्योरिटी नहीं आ सकती, कोई किस्म की इम्प्योरिटी नहीं आ सकती। तो ये प्योरिटी का साथ देना, ये प्योरिटी के साथ होना, ये प्योरिटी के साथ मिलकर हरकत करना, अंदर वो प्योरिटी ईजाद करना, अपने अंदर इम्प्योरिटी को आने नहीं देना, अगर आ गई तो फौरन तौबा के जरिए से उसका इजाला करना, उसको खत्म करना, ये इंसान का मकसद बन जाता है। इससे अच्छी दुनिया क्या होगी जो अल्लाह की इताअत में हो और दुनिया की हलाल लज्जतों से सेकेंडरी लेवल पर इस्तेफादा किया जाए। सेकेंडरी लेवल पर लज्जतें दुनिया की सेकेंडरी हैं, अल्लाह की इताअत अव्वली है, प्राइमरी है। रूह का काम पहला है, बदन का काम सानवी है। गुज़िश्ता गुफ्तगू में मैं बात को छेड़ चुका हूं। रूह की प्रायोरिटी फर्स्ट है, बदन की प्रायोरिटी सेकंड है, क्योंकि बदन रूह को सर्व करने के लिए है। बदन रूह को मदद करने के लिए है। अगर रूह की मदद नहीं कर सकता बदन, तो इंसान को यकीन हो जाना चाहिए कि यह बदन जहन्नम में जाने वाला है। वो बदन जो रूह की मदद ना कर सकता हो, वो दुनिया का फायदा अपना देखेगा और दुनिया में मस्त हो जाएगा, मगन हो जाएगा। नतीजा क्या होगा? रूह निग्लेक्ट हो जाएगी, रूह की ताकत एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगी, होते होते रूह سیگ ہونے لگے گی اور نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ انسان اپنے آپ کو بدن سمجھے گا اور اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ انسان اس چیز کا نام ہے جس کو سرپلس دیا گیا ہے، ایکسٹرا دیا گیا، کسی کو ایکسٹرا نہیں دیا گیا۔ یہ ایکسٹرا وہ روح ہے جس کی بیسس پر وہ اچھائی اور برائی دونوں کر سکتا ہے، کہ جو دوسرا جانور نہیں کر سکتا، وہ پورا سرپلس ختم ہو جائے گا اور وہ سرپلس استعمال ہونے لگے گا بدنی خواہشات کے حصول کے لیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں روح کو آگے لا دیے اور بدن کو اس کے تابع کر دیے تو بدن کی لذت تو پھر بھی بدن کی لذت رہے گی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کا لقمہ جو ہے کڑوا ہو جائے گا، آپ مٹھائی کھا رہے ہیں تو کھاری لگنے لگے گی، کھارا کھا رہے ہیں تو کڑوا لگنے لگے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حلال لذتیں وہی رہیں گی، بلکہ حلال لذتوں کو بھی استفادہ کرتے وقت اللہ کی رحمت کا خیال آتے رہے گا اور کبھی بھی اپنے پاس کم ہو یا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دے گا، کیونکہ جو کام اس کے پاس ہے وہ روح کو ارتقا دینا ہے، بلندی دینا ہے، وہ راستہ اس کے لیے اگر آمادہ ہو۔ دنیا میں کیا سختی کیا نرمی گزر جائے گا، کیونکہ وقت کا معاملہ ہے، وقت کا معاملہ ہے۔ لوگوں سے جڑ جائے گا، ان سے کہ جن کے ساتھ مل کر خود کی روح کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے دائرے میں کیا پرابلم ہے، گلے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس کتنا ہے وہ وہی کہے گا جو اپنی روح کی ویلیو نہیں جانتا۔ جس کے پاس روح کی ویلیو ہے وہ کیا مانے گا دوسرے کے پاس کیا ہے۔ اس کے پاس جو دولت ہے، اور اللہ نے خوب کہا ہے وہ نفق تو فی ہے میر روحی، میری روح ہے تیرے پاس، اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی، میری روح ہے تیرے پاس۔ اس کا اگر تجھے احساس نہیں ہوگا تو ہر کے مادی حصول کو یا حسد سے دیکھے گا یا افسوس سے دیکھے گا۔ دنیا کی مال و دولت اس کی آنکھوں میں گر کے اس کے پاس نہیں ہوگی، بڑی ہوگی۔ وہ لوگ جن کے پاس یہ ہیں آٹومیٹیکلی اس کی نظر میں بڑے ہوتے جائیں گے۔ ہمارا سب کا حال آج یہی ہے لگ بھگ۔ ہم دنیا اگر نہیں بھی رکھتے ہوں تو دنیا ہمارے لیے بڑی ہے، اتنا بڑا ہمارے لیے اللہ نہیں ہے، اور ہماری روح نہیں ہے اس سے بدتر۔ اس سے بدتر یہ کہ جو اللہ نے ہم کو روح دی ہے وہ روح بڑی نہیں ہے۔ اللہ اگر اکبر کہتے تو پہلے اللہ کا اکبر بھی جو ہے سیریسلی نہیں کہتے، اور اگر کہتے بھی ہیں سیریسلی تو اپنے روح کے بارے میں جو اس کی روح ہے اس کی بزرگی اور بلندی کا ہم کو اندازہ نہیں ہے، جس پر وہ خود کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، جو اتنی بڑی چیز ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ڈپریشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اور جب اس کی ویلیو نہیں ہوگی تو اس کے لیے راستہ کیسے فراہم کیا جائے گا۔ تو نتیجتاً ہم روح کے لیے راستہ فراہم نہیں کرتے۔ بھئی کیوں نہیں کرتے؟ بولے روح کا بھی کوئی راستہ ہوتا ہے کیا؟ ہم دنیا میں جتنے راستے دیکھتے ہیں وہ تو پورے بدنی چیزوں کے ہوتے ہیں۔ انسان چلنے کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے فٹ پاتھ، گاؤں میں پگڈنڈی، کچھ سڑکیں ہوتی ہیں جس میں بڑی ٹریفک چل سکتی ہے، بڑی لاریاں چل سکتی ہیں، پھر ریلوے ٹریک ہوتا ہے، پھر ہوائی جہاز، یہ سب مادی چیزوں کے راستے بنتے ہیں، سمندری جہاز کا راستہ۔ یہ روح کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ روح کا راستہ ہم بناتے ہیں تو بنتا ہے، نہیں تو نہیں بنتا ہے۔ بدن کے راستے تو ہیں، پیدا ہوتے ہیں، کچھ مدت کے بعد سال بھر کے بھی نہیں ہوتے چلنے لگتے ہیں، اس سے پہلے رینگنے لگتے ہیں۔ دنیا کے راستے تو یوں ہی آدمی سیکھ لیتا ہے جانور کے ناطے، اور جو روح کا سرپلس ہے جب دنیا میں آ جاتا ہے تو روح کو بدن کے ساتھ جوڑ کر اس کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو روح کے راستے کو کہاں سے سمجھ پائے گا؟ اور یہی پر مولا کی بات آتی ہے، میں آسمانوں کے راستوں کو دنیا کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں، یعنی روح کے راستوں کو بدن کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ اگر وہ راستے ہمارے لیے ہو جائیں اور وہ راستے اللہ ہمارے لیے فراہم کر دے، جس طریقے سے آیت میں کہا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ سبل یعنی راستے، وہ راستے ہمارے بن جائیں تو اب آپ سوچئے کہ دنیا میں کس چیز کو سکون کہتے ہیں. اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کا آرام مل جاتا ہے. اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو آرام کیسے ملتا ہے؟ روح سیکھ جاتی ہے کہ اللہ کا نام لینا, اللہ کو یاد کرنا کتنی بڑی چیز ہے. اس کے لیے وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے, کیونکہ ذکر اللہ اکبر قرآن کی اور ایک آیت, اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر میری یاد سب سے بلند چیز ہے. کس کے لیے؟ بدن کے لیے نہیں, روح کے لیے. اب ہو گئی روح اللہ کی. نماز پڑھنے کھڑا, نیت کر لیا نماز پڑھتا ہوں فلاں 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 قربتن اللہ, اب یہاں سے روکی حرکت شروع ہوئی. تکبیر الاحرام کے بعد نیت کی, تکبیر الاحرام اس کے بعد شروع ہو گئی. کیا ہو رہی ہے؟ نیت کیا تھی؟ قربتن اللہ. نیت ہی قربت ان اللہ. اب جب قربت کی بات آ رہی ہے تو آپ قربت کو پرسیو کر رہے ہیں. کون پرسیو کر رہا ہے؟ کھڑے تو ایک جگہ ہیں, روح پرسیو کر رہی ہے اللہ کی یاد کے ذریعے سے. قربت خدا اللہ کی یاد کے ذریعے سے روح پرسیو کر رہی ہے. روح کو قربت کا سفر نصیب ہو رہا ہے. اب اگر تھوڑی سی کوتاہی ہو اور ذہن ادھر ادھر ہوا, آدمی کیونکہ قربت کے سفر کی لذت نہیں سمجھ سکتا تو ادھر ادھر ہونا بھی بے معنی ہے, کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن آپ اگر کہیں جا رہے ہوں, بدنی سفر کر رہے ہوں راستے پر, اور ٹریفک جام ہو جائے یا آپ کو کوئی ایسی چیز دکھ جائے یا کوئی دوست مل جائے کہ جو آپ کو روک دے, آپ کا جو مین مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا, آپ رک جائیں گے. امپورٹنٹ ہے وہ کام, مگر مجبور ہے. وہ زمانے کے بعد ملا, کچھ دیر رکنا ہے بات کر کے, خدا حافظی کرنی ہے, بے چین ہو کر آپ نکل جاتے ہیں اس کے بعد. لیکن اللہ کا راستہ بھی اگر ویسی سمجھ میں آیا تو آپ کا ذہن جب ادھر ادھر جاتا ہے پلٹ فوراً آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. یہ قربت کا میں کام جو کر رہا ہوں نا, یہ راستے مجھے طے کرنے ہیں. شبہ قدر شروع ہو چکے ہیں. شبہ قدر میں قربت کو پرسیو کرنا ہے, کیونکہ ہزار مہینوں کی بات ہو رہی ہے ایک رات کی. اگر یہ قربت کا کنٹینیوس فوکس رہے گا, شروع میں عادت نہیں ہونے کی طرف سے ادھر 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 جائے گا ذہن, لیکن ہمیشہ یہ رہے گا کہ مجھے قربت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. 5% 10% 20% 30% 40% 80% 90%, انشاءاللہ اللہ نے مدد کی تو 100%. تو قربت 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 قربت, نتائج قربت کے کیا ہوتے ہیں؟ جب خیر سب اسی کے پاس ہے, اس سے جو سب سے زیادہ قریب رہے گا, سب سے زیادہ خیر کا فلو اس کے ذریعے سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی کے ذریعے سے ہوگا. رسول کے ذریعے سے کیوں ہوا سب سے زیادہ خیر کا؟ رحمت للعالمین. قربت معراج کیوں ملی؟ قربت. قربت کو لے کر جب جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کی حرکت کو دیکھ لے اور خود اپنی حرکت اس کے مقابل میں شروع نہ کرے. محال ہے. یہی آئے تھے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, جاہدو فینا. عبادت میں بھی جہاد کرنا پڑتا ہے. جہاد یعنی شدت سے کوشش. اس کو ہتھیار سے جوڑ دیا گیا ہے, اس کو قتال کہتے ہیں. یہ جہاد تو روح کا نفس کا حرکت میں آنا ہے اللہ کی طرف. تو اگر یہ قربت ہم کو سمجھ آنے لگی تو ہم یقیناً 5 سے 10 10 سے 20, اس کے بعد اس کے لذت کی جو شیرینی ہے, جو مٹھاس ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں نماز پڑھنے والے, حقیقی نماز پڑھنے والے نماز کے لیے اتنے گرویدا کیوں تھے. اس کے گرویدا تھے نماز کی. ہم کو گرویدا ہونا ہے, پڑھنا نہیں ہے, گرویدا ہونا ہے. اللہ کا ذکر ہے سب سے اعلیٰ چیز ہے. نماز پڑھنے کی چیز نہیں ہے, گرویدا ہونے کی چیز ہے. شروع پڑھی جاتی ہے, آگے بڑھتے بڑھتے گرویدا ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ محبت اللہ سے ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان والے شدت سے محبت کرتے ہیں اللہ سے. محبت کا اظہار کیسا کرتے ہیں؟ نمازوں کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے, دعا کے ذریعے سے قنوت, جو کہ مستحب چیز ہے, جان بن جا سکتی ہے نماز کی اگر انسان کوشش کریں.
سجدہ اور اس کا جب فائدہ ہونے لگے تو سجدہ سکھانے والے کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے, رکوع سکھانے والے کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے, دعا سکھانے والی. قرآن بھری ہوئی ہے دعاؤں سے. آئمہ نے دعائیں 20 پیش کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنی جگہ پر اللہ کی رحمت کا ایک نمونہ ہے. ایک ایک دعا اللہ کی رحمت ہے, سجدہ اللہ کی رحمت ہے, رکوع اللہ کی رحمت ہے. تو وبال جان نہیں نظر آتا, کیونکہ جان روح ہے. بدن کو روح کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے, اور جیسے جیسے بدن ساتھ دینے لگتا ہے, خصوصاً جوانوں کے لیے مزہ آنے لگتا ہے, آج ہمارا بدن روح کے ساتھ ہو گیا. ورنہ پھر وہی قرآن کی آیت, انہا لکبیرت اللہ علی الخاشعین. نماز سخت ہے, مشکل چیز ہے, مگر وہ لوگ جو روح کی لذت نہیں جانتے, اللہ کے سامنے روح سے نہیں جھکتے, جن کی روح اللہ کے سامنے خشوع اختیار نہیں کرتی. تو یہ چیزوں کو ہم دیکھتے ہوئے, ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, قربت خدا کو نماز میں اور دنیا کے دوسرے کاموں میں دیکھتے ہوئے, اگر ایک ایسی دنیا بنائیں مل جل کر کہ جو ایک سٹرکچر بنا سکے سوسائٹی میں تھیوریٹیکلی, اور پریکٹیکلی اس کو جس حد تک بھی ممکن ہو سکے, جس حد تک بھی ممکن ہو سکے اگر ہم یہ انجام دے سکیں گے, تو آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ کوئی ریلیجیس عملی سٹرکچر سوشلی وائبل نہیں ہے. تھیوری میں کچھ حد تک ہے, وہ بھی پختہ نہیں ہے. تو تھیوریٹیکلی پختہ اور عمل میں کم از کم ایک محدود پروٹوٹائپ, ایک مثال اگر ہم ڈیولپ کر سکے, اس سے بڑھ کے خیر ہم امید نہیں کر سکتے. لیکن دعا کرنا ہے اللہ سے ہم سب مل کے وہ کام کر سکیں جو ہمارے لیے میسر ہے, اور جو اس کے لیے عطا کرنا میسر ہے. حرکت ہماری طرف سے ہونی ہے, عطا میں اس کے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ بروں کو عطا کرتا ہے دنیا میں, تو اچھوں کو کیوں نہیں کرے گا؟ کلن امید و ہاؤلائے و ہاؤلائے میں نتائے ربی کہتا ہے, دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو, دونوں کو دنیا میں عطا کرتا ہوں. لیکن آخرت چاہنے والے دنیا میں لیتے کیا ہیں؟ دنیا میں دنیا والے جو چاہتے ہیں اس کے پیچھے لگے ہیں, دنیا میں آخرت جو چاہتے ہیں ویسے نہیں نکل کے آ رہے ہیں. من اراد الآخرہ والی جو شروع ہے ابتدائی آیت, وہ لوگ نہیں ہیں. آخرت کا ارادہ کریں, جو مالک یوم الدین سے جڑتا ہے سورہ حمد میں, آخرت کا ارادہ کریں, روح کو آخرت کے لیے تیار کریں. آخرت کے لیے روح کا کام کا مطلب دنیا میں فعال ہونا, ایکٹیو ہونا, اور اللہ سے مدد مانگے اور بدن کو اس طاقت کو دینے کے قابل بنا دے کہ وہ روح کا تابع بن کے زندگی میں مددگار بنے, نہ کہ ایک سلگش کنڈیشن میں آ جائے, سست کنڈیشن میں آ جائے, جہاں پر وہ ہماری روح کے ساتھ حرکت کرنے سے خاسر رہ جائے. یہ کام ہو جائے گا, اور ایک مرتبہ آپ اپنے بدن کو روح کے ساتھ جوڑ دیجئے, ہلکا ہو جائے گا. جو چیز مشکل دکھ رہی تھی وہ بآسانی ہو جائے گی. 5 رکعت 10 رکعت نماز مشکل لگ رہی تھی, 50 رکعت کم دکھنے لگے گی. کیوں؟ بدن دنیا میں اب روح کے تابع ہونے لگا. مولا کا بدن کیا ہو گیا تھا, کیسے ہو گیا تھا؟ معجزہ یا طریقہ؟ معجزہ نہیں, طریقہ, سنت. اگر ہم ان سنتوں کو سمجھ سکیں, رسول کیوں اتنی نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ بدن کو عادت دلوا دی گئی تھی, اس سے جو رکاوٹ ہونی ہے, خصوصاً جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جوانی میں جو عبادت ہو سکتی ہے بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی, بدن چاہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں دے گا. امام خمینی یہ کہتے تھے, جوانی میں نماز پڑھ لو جتنی پڑھ سکتے ہو, بدن عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا ہے, اور اس کے بعد دل تو چاہتا ہے, روح چاہتی ہے, لیکن اب بدن میں طاقت باقی نہیں رہتی. اب 80 سال کی عمر والے سے 2 گھنٹے کھڑے رہ کر نماز پڑھو کہنا مشکل ہے, نہیں ہوگا, اس کا فزیکلی پاسبل نہیں ہے. دل چاہ رہا ہے اس کا, اس کی روح آمادہ ہے, لیکن اب جب کہ بدن پوری طریقے سے آمادہ ہے, اس کو سستی میں نہ ڈالیں. میری ایک ہی
گزارش ہے، اس کو تیار کریں، روح کو آگے رکھیں، خود بدن کو پیچھے، اور اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور انشاءاللہ دنیا میں کوشش کریں کم از کم اپنے اطراف کچھ جنتی کیفیت ایجاد کریں، وہ جنت وہ والی نہیں، کچھ جنتی کیفیت جہاں پہ لوگ نیکیوں کو قبول کریں، برائیوں سے دور ہوں اور خیر کی طرف حرکت کر سکیں، اور ہم ان میں سے ہو جائیں جس کو قرآن میں اللہ کہتا ہے تم میں ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، برائی سے اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. ہم ہو سکتے ہیں اور ہم کو ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو نصرت کرے، خصوصاً ان ایام میں جو عبادت کے ایام ہیں، کہ ہم شبہ قدر سے وہ فائدہ اٹھا سکیں جس کے لیے یہ شبہ قدر ہیں ایکچولی، اور ہم اس سے اپنی روح کو اتنی طاقت دے دیں کہ وہ طاقت ہمارے بدن تک سرایت کرے، اور ہمارا بدن روح کے تابع ہو کر اللہ کی عبادت میں، خاص عبادت میں بھی، اور عام عبادت جو سوسائٹی سے مربوط ہوتی ہے، سوسائٹی میں خیر پھیلانے سے مربوط ہوتی ہے، اس میں ہم مشغول ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.